شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. اس شعر کے شاعر کا نام تو مجھے پتہ نہیں لیکن شعر بہت اچھا ہے. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے الہ آباد کے, فرماتے ہیں کہ اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ اقرار محبت ہے کہ ہم نے گویا اقرار کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا. اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اللہ تعالیٰ آپ کا کسی اپنے ولی سے تعلق پیدا کر دیں گے, آپ خود طلب کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, کسی اللہ کے عاشق سے آپ کا تعلق ہو جائے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ والا بننا چاہتا ہے, جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے, اللہ کو پانا چاہتا ہے اور اس جذبے میں صادق ہو, تو اللہ تعالیٰ وقت کے کسی ولی سے اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ کا نظام چلتا ہے, وہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کس طرح میری اپنے شیخ سے ملاقات ہو گئی, کیسے اللہ کا نظام چلا اور میرا کام بن گیا. بہرحال تو علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طلب بھی صادق تھی, ان کو ان تین الفاظ کی جستجو تھی کہ ان کے اصل معنی کیا ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ جس موقع پر استعمال کیا جا رہا ہو, جو لفظ کسی خاص موقع پر جس موقع پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اس لفظ کے اصل معنی وہی ہے جو وہاں جس موقع پر وہ بولا جا رہا ہے. تو وہ جستجو میں نکلے, تلاش میں نکلے, اور فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ کسی گاؤں میں جا کر اس کی جستجو کرنی چاہیے. لہذا ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں پر اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا, یا امی جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل, یا امی جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. اے میری ماں, چت کبرا کتا آیا تھا, چت کبرا کتا ایک آیا اور اس نے جو وعفظ المتا اور یہ جو کپڑے دھونے کی اور برتن دھونے کی جو ساتھی, جس کو ہم لوگ ساتھی, ہم دہلی والے تو ساتھی کہتے ہیں اس کو, اب پتہ نہیں ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں, بہرحال ہمارے یہاں اس کو ساتھی کہا جاتا ہے, وہ کپڑا اس سے صاف کرتے ہیں. ایک دفعہ ساتھی پر ایک شعر یاد آ گیا, سن لیجیے آپ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعض اوقات پوری پوری رات گزر جاتی تھی اشعار اللہ کی محبت کی باتیں, اور اس میں اشعار وہ عجیب اپنے ترنم سے پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے خط لکھا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, اتنے بڑے شیخ کی نسبت آپ کو حاصل ہے, کچھ ذرا لے دے کے رہا کیجئے, کچھ وقار سے رہا کیجئے, آپ یہ کیا کرتے ہیں اس طرح ہنسی مذاق اور سارا ایک خوب ہنسنا بولنا اور خوب اشعار چل رہے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب نے تین شعر لکھ کے بھیج دیے جواب میں. اس کے بعد سے ان کا کوئی جواب کچھ آیا نہیں, انہوں نے مزید بات نہیں کی. تو فرمایا جواب کیا لکھ کے بھیجا, یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی ساتھی, ساتھی کا لفظ آ گیا بھائی, یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی ساتھی, مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. مجذوب کو, مجذوب حضرت کا تخلص تھا, مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. یہ دور ذرا کھینچ کے پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا. تو یہ قرب مبارک ہو تجھے صوفی ساتھی, مجذوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. اس رند کے حق میں یہ دعا کر دے خدا را توفیق ندامت سے ہو غفلت کی تلافی. بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب, بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب, مجھ کو تو ملے میرے گناہوں کی معافی. بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب, مجھ کو تو ملے میرے گناہوں کی معافی. میں تو یہ چاہتا ہوں میری تو مغفرت ہو جائے. مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت, مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. تو وہ بچہ آیا, اس نے یہ الفاظ ہے, یا امی جا رقیم و اخذ المزار و تبارک الجبل. شب کبرا کتا آیا اور اس نے ساتھی اٹھائی اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. اس وقت ان کو یہ معلوم ہوا, رقیم کے معنی شب کبرا کتا اور متا کے معنی وہ ساتھی جس سے برتن صاف کیے جاتے ہیں اس کو بھی متا کہتے ہیں, اور اسی طرح تبارک کے معنی کیا بلندی پہ چڑھ جانا, چڑھ جانا وہ بلندی پہ پہاڑ پہ چڑھ جانا. تبارک الجبل کہا تھا اس نے کہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو بلندی والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے, جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں. بادشاہ ان کے آگے محتاج ہیں, اگر حرم میں جائیں گے تو دو بغیر سلی ہوئی چادریں ان کو بھی پہننی پڑیں گی. ہے سلاطین عالم بھی احرام میں, ہے سلاطین عالم بھی احرام میں, بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم, بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. تو بڑی بابرکت ذات ہے, بڑی بلند ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور اتنی بابرکت ذات, اتنی بابرکت ذات کہ ہم اللہ والوں سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنی کوئی تبرک کی چیز ہمیں دے دیں, کوئی اپنی یہ اپنی جو استعمال شدہ چیز ہمیں دے دیں. نواب جمشید علی خان رحمت اللہ علیہ, جو ہندوستان کے بہت بڑے نواب تھے, ایک مرتبہ انہوں نے بہت سا ایک بہت بڑا منی آرڈر بھیجا حکیم الامت تھانوی نوکر اللہ عمر قدو کو, اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا کہ اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں اور کچھ قیام فرما لیں اور آپ کے کچھ واضح ہو جائیں تو بہت فائدہ ہوگا. حضرت نے جواب, وہ جو منی آرڈر تھا وہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ آپ نے پیسے بھیج کر اور ساتھ میں مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں آپ کے یہاں آؤں, یہ ایک قسم کا دباؤ ہے جس سے میری آزادی متاثر ہوتی ہے. یہ تو ایک قسم کا دباؤ ہے, آپ نے مجھے پیسے دیے اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آ جائیں, تو میں اگر قبول کر لوں گا یہ پیسے تو آپ کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں. لہذا یہ قسم کا دباؤ ہے, اس سے میری آزادی متاثر ہوتی ہے. آپ کا یہ ہدیہ واپس, اور اب آپ مجھ سے بات کیجیے, بلانے کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کیجیے. تو وہ نواب تو تھے مگر بڑے سلیم الطبع تھے, بہت سلامتی کی ان کی طبیعت میں. فوراً معافی مانگی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے اور عرض کیا کہ میں غلطی پر تھا, مجھے معاف فرما دیجئے اور یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے. بس یہ ہدیہ آپ کی پیش خدمت ہے, اس کو قبول فرما لیجئے. تو حضرت نے پھر جواب لکھا, فرمایا اب تک تو آپ میری ملاقات کے مستحق تھے, اب میں آپ کی ملاقات کا مستحق ہوں, اب میں چاہتا ہوں کہ خود آپ کے یہاں آؤں. لہذا پھر یہ سفر ہوا اور مواعظ ثلاثہ کے نام سے تین دن حضرت کا قیام وہاں رہا. مواعظ ثلاثہ کے نام سے الگ جن اس کی شائع ہوئی ہے, تین واز ہوئے تھے حضرت, اس کا نام مواعظ ثلاثہ رکھا گیا ہے. وہ وہاں پر واز ہوئے تھے نواب جمشید علی خان رحمت اللہ علیہ کے. لیکن جو بات میں اب بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو نواب جمشید علی خان رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ سے جو پیغام بھجوایا کہ حضرت کے جو پیروں میں پہننے کے موزے ہیں وہ ذرا مجھے عنایت فرما دیجیے, جو آپ کی ملکیت میں آپ کے پاس آپ کو حاصل ہوئے میراث میں, لہذا اگر وہ مجھے بخوشی عنایت فرما دیے جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی. انہوں نے ان کو بھجوا دیے, خوشی سے بھجوا دیے. نواب جمشید علی خان رحمت اللہ علیہ نے ان موزوں سے ٹوپی بنائی, ٹوپی اور تعجب کے وقت اس کے سر پہ پہن کے تعجب کرتے تھے. دوستو بات یہ ہے کہ اللہ تو ہے ہی بابرکت, اللہ کی ذات بابرکت ہے. جو اللہ کے نام لینے والے, جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں, جو اللہ والے ہیں, سچے اللہ والے ہیں,
وہ بھی بابرکت ہیں, ان کے جسم سے کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بابرکت ہیں, ان کی ٹوپی بھی بابرکت ہے, ان کے موزے بھی بابرکت ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ غلبہ حال ہے, یہ واجب الاتباع چیز نہیں ہوتی, ایک محبت ہے ان کی, اس کا اظہار کیا انہوں نے. تو ان کے کپڑے, ان کے کرتا, ان کا پاجامہ, ان کی لنگی, ان کا امامہ, ان کی ٹوپی, اور وہ جگہ جس پر جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. مولانا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون میں حاضر ہوئے, خانقاہ تھانہ بھون میں حاضر ہوئے, وہاں دو مسلے رکھے ہوئے ہیں, اس وقت رکھے ہوئے تھے. ایک حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا مسلح تھا جس پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نماز پڑھا کرتے تھے, اور ایک مسلح حضرت ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جو شیخ العرب والعجم, سارے علماء ہمارے جو اقابر کے شیخ اور مرشد یہی تھے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کا مسلح رکھا ہوا تھا. دو رکعت آ کر اپنے شیخ کے مسلح پہ نماز پڑھی اور خوب رو رو کر دعائیں فرماتے رہے, اور پھر دو رکعت اس دوسرے مسلح پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مسلح پہ نماز پڑھی اور خوب دیر تک دعائیں فرماتے رہے. جس جگہ بیٹھ کر اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے, جن کپڑوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں وہ کپڑے بھی مبارک ہو جاتے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے کپڑے لیتے رہیں. ایک مرتبہ وہ ہمارے حضرت والا کے سے لوگ وہ کپڑے مانگتے تھے کہ حضرت کرتا دے دیجیے, تو حضرت دیتے رہے, یہاں تک کہ جو جسم پہ ایک کرتا جو جسم پہ موجود تھا وہ رہ گیا اور ایک کرتا اور تھا وہ رہ گیا. خدام نے عرض کیا کہ حضرت دو کرتے رہ گئے خالی آپ کے. تو ہنگامی طور پر جو حضرت والا کے خادم ہیں وہ اپنی دکان پر تھے, ان کو فون کیا گیا کہ بھائی واپسی میں آتے ہوئے کچھ کپڑے لے کے آنا, کپڑے ہی نہیں بچے. یہ اللہ والے تو صحابت رکھتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو یہ اس طرح کرتے جائیں, ان کو بالکل نہیں, سارے کپڑے ان سے چھین لیں ایسی بات, بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کرتا سلوائیے. میں نے ایک دفعہ ایک ٹوپی سلوائی حضرت والا کے سائز کی, اور وہ درزی سے میں نے سائز سی کیا تھا جس سے جہاں سے حضرت کی ٹوپیاں سلوائی جاتی ہیں. مدینہ شریف سے میں کپڑا لایا تھا, وہ ٹوپی سلوائی حضرت کے سائز کی, دو ٹوپیاں میں نے سلوا لی اور جا کے پیش کر دی حضرت والا کو کہ حضرت یہ آپ ایک آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے اور ایک استعمال فرما کر مجھے عنایت فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا اچھا لو یہ ہدیہ تو ہم رکھتے ہیں اور یہ ٹوپی ابھی کے ابھی لے لو, اس کو پہنا تھوڑی دیر پہن کے اور پھر مجھے دے دیا کہ لو لے جاؤ. یہ طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ بھائی ان سے مت کہو کہ آپ اپنی ٹوپی دے دیں, آپ ایک ٹوپی سلوا لیجیے اس کو دے دیجیے کہ آپ تھوڑی دیر استعمال کر کے مجھے دے دیجیے, تھوڑی دیر استعمال کر کے دے دیجیے, یا یہ آپ کی تصویر ہے یہ اچھی لگ رہی ہے دے دیجیے ذرا یہ برکت کی, بھائی آپ ایک تصویر لیجیے اور ان کو دے دیجیے کہ وہ کچھ دن استعمال کر کے مجھے واپس کر دیجیے. یہ طریقہ ہوتا ہے. آج کل یہ چیزیں یہ سیکھنے کی ہیں بھائی, ہم پتہ نہیں اپنی نالائکی سے اللہ والوں کو کتنی تکلیف پہنچا دیتے ہیں. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے بغیر مانگے کسی کو دے دے وہ الگ بات ہے, وہ کسی کو خود ہی اپنی خوشی سے یعنی تحفہ دے دے یہ الگ بات ہے. حضرت والا نے فرمایا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی چیز ہبا کرے تو اس کو تحفہ کہتے ہیں, اور چھوٹا بڑے کو دے تو اس کو اور اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ادب سکھایا بڑوں نے ہمیں, تو اردو بھی بولنی ہے, واقعی ہمیں اپنی زبان بولنی نہیں آتی. ایک مرتبہ وہ مجھے قریب کے مسجد والوں نے, یہ فلیٹ ہے ہماری رہائش کے قریب, وہ انہوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ ہمارے یہاں فجر کی نماز پڑھا دیا کریں. تو میں نے حضرت والا کو خط لکھا, ان دنوں وہ خط لکھ ہی رہا تھا تو میں نے یہ بات بھی لکھی. تو اس میں میں نے اپنی حماقت سے یہ لکھ دیا کہ وہاں فلیٹ والوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں فجر کی نماز پڑھا دیا کریں. تو حضرت نے لکیر کھینچ کے لکھا کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے جو آپ سے درخواست کی جا رہی ہے, آپ کو فرمائش لکھنا چاہیے, یوں کہیے فرمائش کی ہے. اللہ اکبر, میں نے کہا بھائی ہمیں تو واقعی اردو بھی بولنی نہیں آتی. ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا حضرت آج تو بہت گرمی تھی, بہت گرمی تھی. حضرت مولانا صاحب راہل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا کے,
حضرت نے فرمایا اچھا بہت گرمی تھی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے کہ اللہ نے آج بہت گرم موسم رکھا اور کم ہونی چاہیے تھی گرمی، گرمی کم ہونی، یعنی آپ کی بات کا تو یہ مطلب نکلا کہ گرمی کم ہونی چاہیے تھی آج بہت گرمی تھی، یہ تو آپ کی آپ کو اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہو گیا گویا کہ، تو یوں کہنا چاہیے کہ خوب گرمی تھی، خوب گرمی تھی، اس میں کوئی شکایت بھی نہیں ہے اور مفہوم بھی ادا ہو گیا کہ خوب آج گرمی خوب تھی، آج تو خوب بارش ہوئی، آج تو خوب سردی تھی، آج خوب بارش ہوئی، یوں کہنا چاہیے۔ ایک صاحب آئے کہ حضرت یہ میرے صاحبزادے ہیں، حضرت نے فرمایا اچھا آپ اس کا مطلب ہے آپ صاحب ہیں، یہ آپ کے زادے ہیں، آپ کو بہت بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ حضرت کے متوسلین میں سے تھے، حضرت مولانا صاحب راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا حضرت بتا دیجئے کہ میں معاف فرما دیجئے غلطی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا ہاں معاف ہے مگر یوں کہنا چاہیے کہ خادم زادہ ہے، یہ میرا خادم زادہ ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ آج کل میں نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہوا ہے، میرے شیخ نے مجھے منع، شیخ اگر منع کر دے کہ آج کل ذکر نہ کرو تو اس کو نہیں کہنا چاہیے چھوڑ دو۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے ذکر کے ساتھ چھوڑنے کا لفظ صحیح نہیں ہے، یوں کہا کرو کہ ملتوی کیا ہے، ملتوی کروا دیا شیخ نے، ذکر ملتوی کروا دیا، اس میں مفہوم بھی ادا ہو گیا اور غلط بھی نہیں ہوئی، غلطی بھی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو نصیحت فرمائی، نے کہا حضرت میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا، تو حضرت نے ان سے فرمایا بھائی الفت کے بعد چھوڑنا اچھا نہیں ہے، الفت کے بعد محبت کے بعد چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے، یوں کہو پہنچا دوں گا۔ بھائی پہنچانا اور چھوڑنا تو ہمارے ہاں بہت دوسرے مفاہیم میں بھی استعمال ہوتا، لہذا آپ اس کو یوں کہیے بھائی میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ، میں دوستو اللہ والے ہمیں کیا کیا سکھاتے ہیں، بولنا تک ہمیں اللہ والوں نے سکھایا، بس ہمیں بولنا نہیں آتا، سچی بات۔ تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے تبارک الذی بیدہ الملک، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز جس یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں جس جگہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ تو ہے ہی بابرکت، مگر جس جگہ اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، جن کپڑوں میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کپڑے بھی بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں کہ جائے بزرگا بجائے بزرگا، جائے بزرگا بجائے بزرگا، یہ جو بزرگوں کی جگہ ہوتی ہے نا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، وہ انہیں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ جگہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کے رہنے کی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہے یہ، وہ ان کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس کو فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالی قادر ہے۔ ایک دفعہ وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، تو شیطان آیا، شیطان نے یہ کہا کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نالائق، کون سی آیت ہے جسے تو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور میرے بارے میں یہ فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ میں بھی تو کوئی چیز ہوں، جیسا بھی ہو برا شیطان ہو، مگر کوئی چیز تو ہوں، میں بھی تو کوئی شہر ہوں، مگر میرے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر تو لعنت برستی رہے گی قیامت تک۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ میں تو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ تو اس نے کہا اس لحاظ سے یہ آیت ورحمتی وسعت کل شیء یہ غلط ہے۔ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے متعلقین اور مریدین سے فرمایا چلو گزر جاؤ، اس نالائق بات ذرا برابر توجہ نہ دو۔ اس وقت مقصود یہ تھا کہ شیطان کے وسوسوں کا اور شیطان کی ایسی گمراہ کن باتوں کا ایک حل ہے, صرف ایک حل وہ یہ ہے کہ توجہ نہ دی جائے. عدم اتفاق. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ مکی ان کے نام کے ساتھ اسی لیے لگتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے. تو حضرت خانوی نور اللہ مرقدہ کی جو اصلاحی خط و کتابت تھی وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے رہی, کیونکہ ان دنوں میں یہ اس طرح نہیں تھا کہ آج تو ای میل بھیج دیا آپ نے اسی وقت پہنچ گیا. اس وقت خط بھی تھے تو مہینوں میں پہنچتا تھا, وہ دور کا معاملہ تھا. لہذا خط و کتابت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. حضرت فرماتے ہیں میں نے بار 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 حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے وساوس بہت پریشان کرتے ہیں, مجھے وساوس بہت تنگ کرتے ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ ایک جواب آیا, ہمیشہ ایک جواب, اور وہ جواب یہ تھا کہ وساوس کا واحد علاج, وسوسوں کا واحد علاج عدم التفات ہے, یعنی توجہ نہ کرنا, توجہ نہ کرنا. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا ہر بار یہ جواب دینا کہ وساوس کا صرف ایک علاج ہے کہ توجہ نہ دونے پر, فرمایا ہر بار یہ یہی جواب دیا, یہ حضرت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. بہرحال اس وقت چونکہ مریدین کو یہی تعلیم دینی تھی کہ اس کی باتوں کا علاج یہی ہے کہ کون توجہ نہ دے اور گزر جاؤ تو سلامت رہو گے, ورنہ بہت خطرہ ہے شیطان کی وساوس سے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے ذرا توجہ دینے سے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وسوسے بالکل اس طرح ہیں جیسے بجلی کا ننگا تار جس پر وہ ربر وغیرہ نہ چڑھا ہوا ہو, ننگا تار ہو اس سے بجلی کی رو گزر رہی ہے. اب اس سے اس کو پیار کرنا, اس کو سینے سے لگانا یہ بھی خطرناک ہے کہ نہیں بھائی, اس کو کرنٹ لگے گا, اور اس کو پیر سے ٹھوکر مارنا یہ بھی خطرناک ہے, اس وقت بھی کیا ہو نفرت سے اس کو ٹھوکر مارنا پیر سے تو بھی وہ پکڑے گا, بجلی کرنٹ لگے گا, اور اگر اس سے پیار کیا چوما اس کو سینے سے لگایا تو بھی خطرناک ہے. فرمایا یہ وساوس بھی بالکل اسی طرح ہے, بجلی کے ننگے تار کی طرح جن سے برقی رو گزر رہی ہے, اگر آپ ان سے دل لگائیں گے تو بھی خطرناک, اور ان کو دفع کرنے کی کوشش کرو گے بھگانے کی تو بھگانے میں بھی آپ کسی کو بھگا رہے ہیں, چور کو, ڈاکو کو, تو ایک قسم کی توجہ دینی پڑتی ہے ڈاکو پر چور پر, وہ بھی ایک قسم کی توجہ ہے, وہ توجہ ہی تو خطرناک ہے. تو فرمایا بس واحد علاج یہ ہے کہ اس بجلی کے تار سے الگ ہو کر اپنا راستہ بنا لو, بس اتفاقاً دتوں سے ہو گھر سامنا, اتفاقاً دتوں سے ہو گھر سامنا, راستہ دیجئے راستہ لیجئے. تو لیکن سینکڑوں سال کے بعد حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے واعظ میں کہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میں اس کا جواب دیتا ہوں شیطان کی اس بات کا کہ اس کی بات بالکل غلط ہے, کہ قرآن کی آیت غلط ہے اور ورحمتی وسیعت کل شے کی جو آیت ہے وہ صحیح نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بالکل صحیح ہے, اور جہاں تک شیطان کے اشکال کا تعلق ہے کہ میں بھی تو کوئی شے ہوں تو میرے بارے میں تو لعنت کا ذکر ہے اور میں بھی تو کوئی شے ہوں, ویسے مطلقاً ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ورحمتی وسیعت کل شے, تو حضرت نے فرمایا میں یہ جواب دیتا ہوں علامہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے. دیکھیے اس میں تکبر اور عجب نہیں ہے ایک جملے میں کہ میں علامہ ابن محی الدین عربی رحمت اللہ علیہ سے تو جواب نہیں بن پڑا, میں دے رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا حضرت, حضرت کی برکت سے میں جواب دے رہا ہوں, یہ فرمایا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 جوتے لگانے پر کسی مجرم کو قدرت رکھتا ہو 100 جوتے لگانے کی اور وہ لگائے 50 یا 80 لگائے تو یہ جو 20 اس نے نہیں لگائے یہ بھی تو رحمت ہے کہ نہیں ہے. تو جتنا اللہ عذاب دیں گے شیطان کو, جتنا شیطان کو اللہ عذاب دیں گے کیا اس سے زیادہ پر قدرت نہیں ہے اللہ کو؟ وہو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے نا, یہ وہو اعلیٰ کل شیء قدیر, جتنا اللہ شیطان کو عذاب دیں گے اس سے زیادہ پر بھی تو قدرت ہے دینے پر, تو اتنا نہیں دے رہا ہے یہ بھی رحمت ہے. اور دوسرا جواب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے, وہ فرماتے ہیں ایک کمرے میں 50 آدمیوں کی گنجائش ہے کہ اس میں 50 آدمی آ سکتے ہیں, باہر شدید دھوپ ہے یا بارش ہے, اس میں 50 آدمی کھڑے ہیں, 50 ہی آدمیوں کی یہاں گنجائش ہے کمرے کے اندر, تو سب کے سب اس میں آ سکتے ہیں, سما سکتے ہیں, مگر کوئی نہیں آ رہا تو اس کی مرضی, کوئی نہیں آیا اس لیے کمرے میں تو گنجائش تھی, باہر بھی اتنے آدمی تھے جتنی کمرے میں گنجائش تھی, لیکن کوئی نہیں آیا تو اس کی مرضی, اس نے خود اپنے آپ کو محروم رکھا. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت میں تو ہر چیز کو گھیر لینے کی صلاحیت ہے, گنجائش ہے, مگر کوئی خود ہی اللہ کی رحمت سے محروم ہونا چاہتا ہے تو مرضی اس کی. تو یہ جواب دیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. تو شیطان کی بات اب بھی غلط ہی ہے کہ میں بھی تو کوئی چیز ہوں, میرے بارے میں یہ کیوں کہا گیا. تو وہ اعلیٰ کل شہین قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ, جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا, جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. یہاں موت کا پہلے ذکر ہے, موت کا پہلے ذکر ہے اور زندگی کا بعد میں ذکر ہے, حالانکہ زندگی پہلے آتی ہے موت بعد میں آتی ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مدہ جب یہ آیت پڑھا رہے تھے اس کی تفصیل ہمارے حضرت والا کو, تو انہوں نے یہاں یہی سوال کیا حضرت والا سے کہ بتاؤ یہاں بہت پہلے کیوں ہے حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے ہے. تو حضرت فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے. تو فرمایا دیکھو جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے, جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے, اور جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر نہ گزاری گئی ہو وہ اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی ہوتی ہے, وہ زندگی کہلانے کی مستحق نہیں. زندگی آمد بڑھائے بندگی, زندگی جو بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے ہمیں دی ہے بندگی کے لیے, اور اگر بندگی نہ کی ہم نے اس زندگی میں تو شرمندگی ہے, وہ بندگی وہ زندگی نہیں ہے شرمندگی ہے وہ. اس لیے فرمایا کہ یہاں اللہ نے موت کو پہلے رکھا تاکہ ہم, حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے موت بعد میں ہے, تاکہ ہم موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں مہر لگاتے تھے اپنی خط وغیرہ لکھتے وقت, اس مہر پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی چھوٹی سی, کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا, جو سب نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو موت کا دھیان کافی ہے, اس کو موت کا دھیان کافی ہے. پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ہو رہی ہے عمر نکلے برد کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم, دس حتم ایک روز یہ جائے گا تھم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ موت کو سامنے رکھ کر جو زندگی گزاری جائے وہ زندگی زندگی ہوتی ہے. موت کا تصور رہے تو گناہ کرے گا آدمی, اگر کبھی جب گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا, توبہ کی توفیق ملے گی اس کو اللہ کی طرف سے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ, ایک جگہ قرآن نے یوں بھی فرمایا, حالانکہ مرتبے کے اعتبار سے خیر کا مرتبہ زیادہ ہے, شر کا مرتبہ تو ظاہر ہے, شر تو شر ہے, لیکن شر کو پہلے بیان کیا خیر کو بعد میں لائے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ, اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ دنیا میں ہم تمہیں خیر اور شر, شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے. یہ دنیا ہے دنیا بھائی, اس کے اندر غم بھی ہے خوشیاں بھی ہیں. ایک عالم جہنم کا ہے جس میں غم ہی غم ہے, اور ایک عالم جنت کا ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, غم کوئی نہیں ہے. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشک, کسے راہا کسے کارے نہ باشک, وہاں کوئی تکلیف نہیں کوئی غم نہیں, اور جہنم میں غم ہی غم, خوشی کا نام و نشان نہیں. اور یہ دنیا ہے دونوں کا مرکب ہے, اس میں غم بھی ہے خوشی بھی ہے. لیکن اس آیت سے معلوم ہوا, ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ, اس آیت سے معلوم ہوا کہ غم کے اور شر کے حالات جو طبیعت کے ناموافق ہوتے ہیں وہ زیادہ پیش آئیں گے. ہاں جو طبیعت کے موافق حالات ہیں وہ کم رہیں گے یہاں دنیا میں, ہاں یہ زیادہ پیش آئیں گے. جو طبیعت کے ناموافق جو ہمیں اچھے نہیں لگتے اور بھائی پھر یہ کیوں کہا جاتا اب دنیا سے جن المؤمن و جنت الکافر, یہ تو ہے ہی ہمارے لیے قید خانہ. قید خانہ تو قید خانہ ہوتا ہے, اس میں کوئی خوشی ہوتی ہے؟ پھر بھی اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس قید خانے میں اللہ ہمیں دو عیدیں دیتے ہیں, ایک رمضان شریف کا مہینہ دیتے ہیں, ہمیں اولاد دیتے ہیں, ہمیں بیوی کی خوشی دیتے ہیں, اولاد کی خوشی دیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا اس قید خانے میں اللہ ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, کس قدر کریم ہے ہمارے رب. قید خانے کو اللہ نے خوشیوں کی جگہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو دنیا کو قید خانہ سمجھے حقیقت اس کو نعمتوں کی قدر اس کو ہوگی کہ قید خانے میں مجھے کیا کیا نعمتیں مل رہی ہیں, یہ تو قید خانہ ہے. اور اگر جب غم آ جائے گا تو اس کو خبر بھی آ جائے گا کہ بھائی یہ تو قید خانہ ہی ہے, قید خانے میں تو غم ہی کی خبریں ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. کتنی پیاری حدیث ہے, اج دنیا سجن المومن و جنت الکافر, اور کافروں کو دیتے ہیں ان کے لا خلاق لہم فی الآخرۃ. ارے یہ اگر عیش کر رہے ہیں تو کیا کرنے دو, تمہارے لیے دنیا, تمہارے لیے آخرت ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ان کے دنیا میں اللہ دے دیں گے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور تمہیں ایک ایک غم پر اللہ تعالیٰ, کانٹا چبھنے پر, مچھر کے کاٹنے پر بھی اللہ تمہیں اجر دیں گے, وہاں جوتی کا چشمہ ٹوٹ گیا چلتے ہوئے اس پر تمہیں اجر ملے گا, مچھر نے کاٹنے پر تکلیف ہوئی اس پر اجر ملے گا وہاں. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے مرقات میں, عند لطف الغاؤگا, کہ جب مچھر کاٹ لے وہ بھی مصیبت ہے مومن کے حق میں اور اس پر بھی اجر ہے. اور یہ چشمے کے ٹوٹ جانے پر بجلی چلی گئی اس وقت انہوں نے مرقات میں لکھا ہے چراغ کے عند انتفاء سراج, وہ چراغ بجھ گیا. اور آج کل کی اصطلاح میں بجلی چلی گئی. اس پر ایک بات یاد آئی, مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بجلی چلی جاتی ہے تو مجھے موت یاد آ جاتی ہے. کیا اللہ والوں کی کیا بات ہے, کیا دل ہوتا ہے اللہ والوں کا. وہ وہاں کاندیلا سے سہارنپور تک کا سفر کرنے کے حضرت مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ, اور فرمایا میرا معمول یہ ہے کہ میں سفر کے دوران تلاوت کرتا رہتا ہوں, تلاوت کرتا رہتا ہوں. جب سہارنپور پہنچ جاتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے قبرستان آئے راستے میں میری تلاوت کا ثواب ان کے مردوں کو پہنچا دی. کیا دل ہے اللہ والوں کا, کیا دل, ہم نے کیا پہچانا اللہ والوں کا کہ کیا دل رکھتے ہیں. تو فرمایا مجھے وہ اپنے چاروں طرف گردے پیش کے حالات سے سبق سیکھ کر اللہ سے کوئی معاملہ کر لیتے ہیں, صبر کا, شکر کا. کسی ایسے آدمی کو دیکھا جو ٹانگ سے معذور ہے, اللہ سے معاملہ کر لیا کہ اللہ حق ہے, آپ کا شکر ہے, شکر کا معاملہ کر لیا. کسی کو مصیبت میں دیکھا تو صبر کا معاملہ کر لیا. لوگوں کے مجمع میں ہے تو یہ سوچ لیا کہ میں ان سب سے کمتر ہوں, لیجیے یہ توازن کا معاملہ کر لیا. ہر چیز سے وہ اپنے گرد و پیش سے اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے قرب کی منازل طے کرتے رہتے ہیں. ایسا کر کے ان کا دل ہے بھائی. یہ دل اللہ والوں کے پاس جانے سے ایسا چیز دل بنتا ہے. انہیں اللہ والوں سے ہمارا دل, ہم بھی بن سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بن سکتے, ہم بھی بن سکتے ہیں. انہیں اللہ والوں کے پاس جانے سے ہمارا دل بھی ایسا بن سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جب لائٹ چلی جاتی ہے, بجلی چلی جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. پھر اس کی شرح فرمائی کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ دیکھو پنکھا موجود, ہوا نہیں دے رہا, ٹیوب لائٹ موجود, روشنی نہیں دے رہی, بلب موجود, روشنی نہیں دے رہا. اسی طرح موت میں بھی ہوتا ہے, ہاتھ موجود ہے, کام نہیں کر رہا, آنکھیں موجود ہے, دیکھ نہیں رہی, دل موجود ہے, دھڑک نہیں رہا, ٹانگیں موجود ہیں, چل نہیں رہی, سب کچھ موجود مگر کام نہیں کر رہا. تو فرمایا مجھے موت یاد آ جاتی ہے. اس کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر, کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی, کھلی ہوتی ہیں دو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. تو وہ اعلیٰ کل شعین قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا؟ تاکہ یہ اللہ یہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ نہیں فرمایا تم میں سے کون اکثر زیادہ, لیم لوا کم آئیے تم اکثر ہوں عملہ, بہت زیادہ اعمال لے کر, احسن ہوں عملہ فرمایا, حسین اعمال, اچھے اعمال کون کرنے والا ہے. اس کی تشریح عرض کر کے بس اپنی بات پوری کرتا ہوں. اور تشریفی بزبان نبوت عرض کر رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کے کیا معنی ہے. تفسیر نور المعانی میں مفتی بغداد علامہ السید محمود علیفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تین تفسیریں فرمائی ہیں. لیبلوکم ایکم اتم عقلا وفہما, کہ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون کامل عقل اور سمجھ بوجھ والا ہے. کامل عقل سمجھ بوجھ والا ہے, جو کامل عقل اور سمجھ بوجھ والا ہوگا وہ آخرت کو اختیار کرے گا دنیا کو بقدر ضرورت. فآخر ما یبقى علی ما یفنی, حضور کے اس ارشاد پر عمل کرے گا کہ ارے بھائی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے مگر اس میں ترجیح کس کو دو. فآخر ما یبقى علی ما یفنی, جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے یعنی دنیا, اور باقی رہنے والی والآخرت خیر و ابقا, آخرت ہے باقی رہنے والی اور بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. لہذا اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے صحیح عقل والا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت وہ گاندھی جی بہت عقل مند آدمی ہے. حضرت نے فرمایا غلط کہتے ہو, عقل مند مت کہو اس کو, یوں کہو کہ چالاک ہے, عقل مند مت کہو. اگر عقل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اللہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں اور یہ جو واقعات ہیں جو گزشتہ قوموں کے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اگر عقل مند ہوتا تو اسلام لاتا, دین کو قبول کرتا, اللہ پر ایمان لاتا, شریعت کو قبول کرتا, وہ نہیں لایا. عقل مند مت کہو, یہ کہو کہ چالاک ہے. دیکھیے آپ اللہ والے, میں پہلے عرض کیا نا کہ اللہ والے بولنا سکھاتے ہیں کہ کیسے بولو, قرآن کے خلاف ہو جائے گا اگر اس کو عقل مند کہا گیا. عقل مند تھوڑی ہے, عقل مند ہوتا تو اسلام لاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے صحیح, لیبلوکم ایکم اتم عقلا وفہما, کامل عقل والا اور کامل سمجھ بوجھ والا ہے, تاکہ وہ آخرت کو اختیار کرے, آخرت کو اپنا نقول عین بنائے. اور دوسری تفسیر فرمائی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, لیبلوکم ایکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل, کہ تم میں سے اللہ کی اطاعت کی طرف کون دوڑنے والا ہے, کون سبقت کرنے والا ہے, دین کے کاموں میں کون آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والا ہے. ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے, دین میں بھی تو چست ہونا چاہیے. تو اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں کون چست ہے. لیبلوکم ایکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کون بڑھنے والا ہے تیزی سے. اور تیسری تفسیر فرمائی ہے, لیبلوکم ایکم اورع عن محارم اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان چیزوں سے کون پرہیز کرنے والا ہے, کون روکنے والا ہے ان چیزوں سے, ان حرام کی ہوئی چیزوں سے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس, اے ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں بھائی, شارٹ کٹ کہ ہم حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائیں, چاہے ہم نقلی عبادات ہماری کم ہو, صدقات نقلی صدقات وغیرہ ہمارے کم ہو, نقلی روزے ہمارے کم ہی رہ جائیں, مگر اس لائن سے ہم آگے بڑھ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور, بس وہو العزیز الغفور, وہ بہت زبردست قوت والا, زبردست قوت والا, عزیز اور غفور کے بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تین لوگ ہیں, ایک تو ہے, ایک ہے ظالم, ایک ہے ظلام, ایک ہے ظلوم. جو کم گناہگار ہے وہ ظالم ہے, گناہ کرتا ہے, ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. اس سے بڑا ہے ظلام, بہت زیادہ گناہگار, بہت زیادہ گناہ کرنے والا. اور ایک ہے ظلوم, بہت ہی زیادہ, بہت زیادہ گناہ کرنے والا ظلوم. ان تینوں کا ذکر فرمایا گیا کہ ظلام, ظالم, ظلام اور ظلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنی تین صفات بھی بیان فرمائی ہیں. غافر الذم ظالم کے لیے اللہ غافر ہے, اس کے بھی گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے غافر, اور ظلام کے حق میں غفار ہے, وہ توبہ کر لے اللہ ہو غفار ہے ظلام کے لیے غفار, وہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے. جو ظلوم ہے اس کے لیے غفور ہے, کوئی نا امیدی ہے ہی نہیں, جو ظلوم ہے اس کے لیے غفور ہے اللہ تعالیٰ. بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو, مبالغے کے سوا ہے یہ, بہت ہی زیادہ گناہ کرنے اس کے لیے اللہ غفور ہے. تو مطلب کیا ہوا غفور کا, بہت ہی بڑا کوئی گناہگار ہو, بہت بڑا گناہگار ہو اعلیٰ درجے کا, اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے اگر وہ توبہ کر لے اللہ کی طرح رجوع کر لے. وہ العزیز الغفور, سبحان اللہ کیا انداز ہے. اور اچھا عزیز کو پہلے نازل فرمایا, جہاں یہ دو نام ہیں ان میں کچھ وقت بھی ہوتا ہے, ایک ساتھ دو نام. ایک مریض جو بیچارہ فالج کا مریض ہے اور بھوک کے کانٹا ہو گیا, اب اس کو کسی نے زندگی بھر ستایا تھا, وہ کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, تو وہ کیا کہے گا, ابے ظالم تو نے اگر معاف کر دیا تو کیا کر لیا, تو میرا کر بھی کیا سکتا ہے, تو تو فالج کا مریض ہے, دودھ کے کانٹا ہو چکا بستر پہ پڑا ہوا, کیا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے, یعنی کیا مطلب, جو طاقتور ہونے انتقام کی طاقت کے باوجود جو معاف کرے یہ ہے معافی اصل, وہ بھی معاف ہے اس کو ثواب مل جائے گا, لیکن اصل جو ثواب اور جو زیادہ اجر ملے گا وہ اس کو ملے گا کہ انتقام کی طاقت رکھتا تھا پھر بھی اس نے معاف کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ العزیز الغفور, میں زبردست قوت والا ہوں زبردست طاقت والا ہوں پھر بھی میں غفور ہوں معاف کر دیتا ہوں. وہ العزیز الغفور, بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو ہمیں اللہ والا بنا, ہمیں اللہ اپنا بنا لے. بس اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, ہم پوری امت کی طرف سے مغفرت مانتے ہیں. اے اللہ, ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, اہل فکر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے. اے اللہ, کسی کو محروم نہ رکھیے. اے ہمارے پیارے رب, اہل فکر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ, جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ, جو مسلمان ہے ان کو پکا مسلمان بنا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجیے, جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ, ہمارے گھروں پر اپنی برکتیں نازل فرمائیے. اے اللہ, ہمارے گھروں کو اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, برکت کا مورث بنا دیجیے. اے اللہ, ہمارے گھروں کو اپنی برکت کا مورث بنا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, جو بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے, جو بے روزگار ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار ان کو نصیب فرما دیجیے, جو اے اللہ رشتوں کی تلاش میں ہیں, اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں آپ کی مدد کے محتاج ہیں, اے ہمارے پیارے رب, ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو تقویٰ طہارت پاکیزگی کی زندگی نصیب فرما دیجیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے, آپ ہمارے ہو جائیے. اللہم صل لنا وجعلنا لك, اللہم صل لنا وجعلنا لك. اے اللہ, ہم کو اپنا بنا لیجیے, آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ, ہم سب کو جذب فرما کر اپنا مقبول اور اپنا ولی بنا لیجیے. اے اللہ, ہم سب کو جذب فرما کر اپنا مقبول اور اپنا ولی بنا لیجیے, صاحب نسبت بنا دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, جو آپ کی دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے یعنی ولایت صدیقیت, اے اللہ, ہم وہ مانگتے ہیں آپ سے. اے اللہ, اس کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتے داروں کو, پڑوسیوں کو, امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ یہ مقام نصیب فرما دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, ہم سب کو اے اللہ, جو ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا,
اے اللہ ہمیں بن مانگے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بن مانگے ہوں تو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو نہیں مانگا ہمارے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے اے اللہ وہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا مرکز بنا دیجئے، اے اللہ یہاں کے نمازیوں کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا تک پہنچا دیجئے، اے اللہ اس مسجد کے در و دیوار میں، اے اللہ اس کے محراب میں، اس کے ممبر میں، اس کے در و دیوار میں، اے اللہ اپنی تجلیات سے جذب رکھ دیجئے، جو یہاں آئے آپ کا بنے بغیر نہ جائے، اے اللہ جو یہاں آئے وہ آپ کا بن جائے، اے اللہ جو یہاں آئے وہ آپ کا بن جائے، اے اللہ آپ خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دیجیے، یہاں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، اے اللہ ان سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، اے اللہ ان سب کو دین کا خادم بنا دیجیے، اے اللہ اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، یہ ہم نے آپ سے بہت ناراض کر لیا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ اے ظالم کے لیے آپ غافر ہیں، اے اللہ ظلام کے لیے آپ غفار ہیں اور ظلوم کے لیے بھی آپ غفور ہیں، اے اللہ کتنے پیارے ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہم کو معاف فرما دیجیے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم کو معاف فرما دیجیے، اے ہمارے پیارے رب امت، اے اللہ امت پر سے اپنا غصہ ہٹا لیجیے، اے اللہ رحمت کی، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجیے، اے اللہ رحمت رحمت نازل فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ ساری، اے اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دیجیے دلوں میں، اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دیجیے فضاؤں میں، اے اللہ مچھلیوں پر رحم فرما دیجیے سمندروں میں، اے اللہ اور جانوروں پر رحم فرما دیجیے جنگلوں میں، سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين، آمين آمين برحمتك يا رب العالمين.